سنیچر 26 اگست کے سحر بین کے ساتھ غزن فرحت کا سلام۔ امریکی سیاستدان اور سابق صدارتی امیدوار سینیٹر جان میکین 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جان میکین کی موت پر ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی طرف سے ان کے لیے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ شروع۔
As you go through life, you meet very few truly great men.
آپ زندگی میں بہت کم سچے اور عظیم لوگوں سے ملتے ہیں۔ جان میکین ایک ایسے ہی سچے محب وطن شخص تھے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ امریکی سیاستدان اور سابق صدارتی امیدوار سینیٹر جان میکین 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ پاکستانی سیاستدانوں سمیت دنیا بھر سے رہنما ان کی موت پر تعزیتی پیغامات بھیج رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ شمائلہ خان۔
ان کے دماغ میں جولائی 2017 میں رسولی کی تشخیص ہوئی تھی اور اس کے بعد سے وہ علاج کروا رہے تھے۔ میکین 6 بار سینیٹر رہے اور ریپبلکن پارٹی کی طرف سے 2008 میں باراک اوباما کے مقابلے پر صدارتی انتخاب لڑا لیکن ناکام ہو گئے۔ میکین ویتنام جنگ میں فائٹر پائلٹ رہے ہیں۔ اس دوران ان کا جہاز مار گرایا گیا اور وہ 5 سال تک ویتنام کی قید میں رہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سابق امریکی نائب صدر جان میکین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ سابق صدر آصف زرداری اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے امریکی سینیٹر کے اہل خانہ سے دکھ اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز سینٹ میں قائد ایوان، جبکہ مسلم لیگ نون کے راجہ ظفر الحق قائد حزب اختلاف مقرر ہو گئے ہیں۔ سینٹ میں قائد ایوان اور حزب اختلاف کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہوں میران کنول۔
تازہ نوٹیفیکیشن کے بعد تحریک انصاف کا کوئی سینیٹر پہلی مرتبہ قائد ایوان بن گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اپوزیشن لیڈر شیری رحمان کو عہدے سے ہٹا دیا، جبکہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سینیٹر شبلی فراز کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور وہ معروف شاعر احمد فراز مرحوم کے صاحبزادے ہیں۔ شبلی فراز مارچ 2015 میں جنرل نشست پر سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔
ایران کے صوبے کرمانشاہ میں زلزلے سے 2 افراد ہلاک اور دیگر 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ علاقے کے حکام نے بتایا ہے کہ کئی مقامات کی بجلی عارضی طور پر کاٹ دی گئی ہے، لیکن فی الحال ہنگامی طور پر خوراک کی تقسیم یا پناہ کی ضرورت نہیں۔ 6 شدت کے زلزلے کے جھٹکے بغداد تک محسوس کیے گئے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلے کا شمال مغربی خطہ ہے، جہاں سے اس سے زیادہ شدت کے زلزلے سے نومبر میں 600 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اور ایرانی پارلیمان نے ملک میں معیشت کے بحران کی وجہ سے وزیر معیشت کو برطرف کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ نازش فیض۔
ممبران پارلیمان نے مسعود کرباسیان کے خلاف بینکنگ نظام، ٹیکس اصلاحات اور معیشت کی درستگی کے منصوبہ بندی نہ کر پانے پر عدم اعتماد کا ووٹ دیا۔ صرف 3 ہفتے قبل ایک لیبر منسٹر کو بھی انہی وجوہات کی بنیاد پر اسی عمل کے ذریعے معزول کیا گیا تھا۔ حالیہ عدم اعتماد کا ووٹ صدر حسن روحانی کی حکومت کے لیے ایک دھچکا ہے، کیونکہ اشیاء کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ملک کے سکے کی قدر میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے۔ یہ بحران ایران کے جوہری معاہدے سے دستبرداری اور اس کے بعد امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر پابندیاں عائد کیے جانے کی وجہ سے شدید ہوا ہے۔
افغان صدر اشرف غنی نے انٹیلیجنس چیف، وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کے استعفے مسترد کر دیے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں افغان صدر کا کہنا تھا کہ تینوں حکام ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں۔ ان اعلی حکام نے اپنے استعفے اس وقت پیش کیے تھے جب قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمار نے حکومت کے ساتھ شدید اختلافات کو بنیاد بنا کر اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا۔ عسکریت پسندوں کے بڑھتے ہوئے حملوں سے نہ نمٹ پانے پر افغان صدر اشرف غنی کی انتظامیہ پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ حنیف اتمار کی جگہ حمداللہ محب کو قومی سلامتی کا مشیر تعینات کیا گیا ہے، جو امریکہ میں افغان سفیر ہیں۔ اور پوپ فرانسس نے طلبہ پر جنسی تشدد کے خلاف سخت اور فیصلہ کن اقدامات کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ ویٹیکن کے سابق سفیر نے پوپ سے کوئی کارروائی نہ کر پانے پر استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ عابد حسین۔
پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ رومن کیتھولک چرچ کی بدکاریوں کی وجہ سے لگنے والے زخم سچ اور انصاف کے حصول کے لیے سخت اور فیصلہ کن اقدامات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ خواتین اور یتیم بچوں پر جنسی تشدد جیسے موضوعات ان کے دورے پر زیادہ زیر بحث رہے۔ ادھر ویٹیکن کے سابق سفیر نے پوپ فرانسس سے مطالبہ کیا ہے کہ مستعفی ہو جائیں، کیونکہ وہ 2013 میں اپنے پوپ بننے کے بعد کیے جانے والے مذاکرات کے باوجود جنسی تشدد کے الزامات پر کوئی کارروائی نہیں کر سکے ہیں۔ آرچ بشپ کارلو ماریا وگانو کا کہنا ہے کہ کہ انہوں نے اور پوپ نے سابق کارڈینل تھیوڈور میکرگر کے بارے میں بات کی تھی جنہوں نے گزشتہ ماہ بچوں پر جنسی تشدد کے الزامات کی وجہ سے استعفیٰ دیا تھا۔
اور افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے ایک رہنما کو افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں فضائی حملے کے دوران ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے قومی ادارے کے بیان کے مطابق ابو سعد ارہابی اور شدت پسند گروپ کے دیگر 10 ممبران کو افغان اور غیر ملکی فورسز کے خفیہ آپریشن کے دوران ہلاک کیا گیا۔ شدت پسندوں کے خبر رسائی ادارے اماق نے اب تک اس حملے کی تصدیق نہیں کی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے سینٹ میں حزب اختلاف کے رہنما اور پی 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 کی شہری رحمان کی جگہ مسلم لیگ نون کے راجہ ظفر الحق کو قائد حزب اختلاف مقرر کر دیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ امریکی سیاستدان اور سابق صدارتی امیدوار سینیٹر جان میکین 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے دماغ میں رسولی کی تشخیص گزشتہ سال ہوئی تھی جس کا وہ علاج کروا رہے تھے۔ ان کے انتقال پر امریکہ بھر سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصے میں نازش فیض کی زبانی۔
جان میکین دوسری جنگ عظیم کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ امریکہ کی سیاسی جماعت ریپبلکن پارٹی کے رکن تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے 2017 میں امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑا تھا جس میں ان کو شکست ہوئی تھی۔ دماغ کی بیماری برین ٹیومر کا کافی عرصے علاج کروانے کے بعد کچھ روز قبل ہی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ مزید اس بیماری کا علاج نہیں کروائیں گے۔ ان کے دفتر کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق جان میکین سنیچر کو انتقال کر گئے اور اس وقت ان کے خاندان کے افراد ان کے ہمراہ تھے۔ اپنے آخری دور میں وہ کئی بار صدر ٹرمپ سے نبرد آزما ہوئے۔ انہیں اپنی پارٹی کی بھی بعض پالیسیوں سے اختلاف تھا۔ ان کے انتقال کی خبر سننے کے بعد امریکہ بھر سے تعزیتی پیغامات آ رہے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے جان مکین کو اعلیٰ درجے کا محب وطن قرار دیا، جبکہ باراک اوباما نے کہا کہ ان کی ملک کے ساتھ وفاداری اعلیٰ سطح پر ان اصولوں کے ساتھ تھی جن کی خاطر امریکیوں اور تاریخ وطن کی نسلیں لڑتی، پیش قدمی کرتی اور قربانیاں دیتی رہی ہیں۔ امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ سینیٹر جان میکین کے خاندان کے ساتھ دلی تعزیت کرتے ہیں۔ امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما چک شومر نے جان میکین کو یاد کرتے ہوئے کہا،
As you go through life, you meet very few truly great men.
آپ زندگی میں بہت کم سچے اور عظیم لوگوں سے ملتے ہیں۔ جان میکین ایک ایسے ہی سچے محب وطن شخص تھے۔ وہ اپنے ملک اور فوج سے بہت محبت کرتے تھے، وہ سینٹ سے محبت کرتے تھے، اور شاید سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے وقت میں طاقت کے سامنے سچ بولنے کی جرات رکھتے تھے جب ایسا کرنے کے لیے کم لوگ تیار ہوتے تھے۔
امریکہ کے سابق فوجی بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو جان میکین کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ٹی جے ماروینو بھی ہیں جنہوں نے کہا،
انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں خود پر اعتماد کروں اور اس بات پر یقین کروں کہ چاہے کچھ بھی ہو ہمارے پاس طاقت ہے، اور اگر آپ خود پر یقین کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے قریب لا سکتے ہیں۔
ایریزونا میں جان میکین کے گھر کے باہر مقامی شہریوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ یہاں ان کی محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں۔
جان میکین میرے دل کے بہت قریب تھے، کیونکہ جس طرح وہ سیاست اور اپنی زندگی میں مضبوط تھے، مجھے وہ بہت پسند تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ان کی سیاست میں کچھ کمزوریاں تھیں، لیکن انہوں نے ان پر قابو پایا۔ انہوں نے ہمارے لوگوں کے لیے اور امریکہ کے لیے جنگ لڑی۔
میں نے یہ سنا اور فوراً رونا شروع کر دیا۔ میں سوچ رہی ہوں وہ کس قدر عظیم شخص تھے اور انہیں اپنے ملک کی بہت زیادہ فکر تھی۔
جان میکین کے والد اور دادا دونوں بحریہ میں ایڈمرل رہے ہیں۔ خود میکین ویتنامی جنگ میں فائٹر پائلٹ رہے۔ اس دوران ان کا جہاز مار گرایا گیا تھا اور وہ 5 سال تک ویتنام کی قید میں رہے جہاں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر کئی قسم کے طبی مسائل کا شکار رہے۔
تفصیلات نازش فیصل سن رہے تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں بلوچستان کے نئے گورنر کی تقرری کے حوالے سے تحریک انصاف کی جانب سے جو اعلان سامنے آیا تھا اس کے مطابق ممتاز مولج ڈاکٹر امیر محمد خان کو وزیراعظم نے بلوچستان کا نیا گورنر نامزد کیا ہے، لیکن 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے ہی وزیراعظم سیکرٹریٹ کی جانب سے اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے، تفصیلات جانتے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم کی اس رپورٹ میں۔
گزشتہ روز ڈاکٹر امیر محمد خان جوگزئی کی بلوچستان کے نئے گورنر کی حیثیت سے نامزدگی کی خبر خود تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے میڈیا کو دی جانے والی خبر میں کہا گیا تھا کہ وزیراعظم نے امیر محمد خان جوگزئی کو بلوچستان کا نیا گورنر نامزد کیا ہے۔ اس خبر کے نشر ہونے کے فوراً بعد پاکستان کے ذرائع ابلاغ پر یہ خبر بھی چلی کہ نیب یعنی قومی احتساب بیورو میں ڈاکٹر امیر محمد خان کے خلاف بدعنوانی کے ایک مقدمے کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ جب بی بی سی نے نیب کے ایک اہلکار سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سن 2015 میں کڈی سینٹر میں بدعنوانی کے ایک کیس میں ان کے خلاف بھی تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا۔ اہلکار کے مطابق تحقیقات کا یہ حکم کڈنی سینٹر میں 6,10,00,000 روپے کی مبینہ بدعنوانی کی شکایت ملنے کی بنیاد پر دیا گیا تھا۔ نیب کے اہلکار کے مطابق اگرچہ ڈاکٹر امیر محمد خان بدعنوانی کے اس کیس میں براہ راست ملوث نہیں، لیکن چونکہ خرد برد اس وقت ہوئی جب وہ کڈنی سینٹر کے سربراہ تھے، جس کے باعث ان کو بھی تحقیقات میں شامل کیا گیا تھا۔ ان خبروں کے 7 گھنٹے بعد ڈاکٹر امیر محمد خان جوگزئی کے ایک ویڈیو بیان پر الیکٹرانک میڈیا نے خبر دی کہ انہوں نے گورنر کا عہدہ لینے سے معذرت کی ہے۔ حالانکہ انہوں نے جو ویڈیو بیان جاری کیا تھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اس ویڈیو بیان کے آدھے گھنٹے بعد الیکٹرانک میڈیا پر ایک اور خبر چلی کہ ڈاکٹر امیر محمد خان نے گورنر کا عہدہ لینے سے معذرت نہیں کی ہے۔ جب بی بی سی نے ڈاکٹر امیر محمد خان سے فون پر رابطہ کیا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے عہدہ لینے سے انکار نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نیب سے کلیئرنس کے بعد گورنر کے عہدے کا حلف لیں گے۔ تاہم آج دوپہر الیکٹرانک میڈیا نے وزیراعظم سیکرٹریٹ کے ترجمان کے حوالے سے خبر دی کہ امیر محمد خان جوگزئی کو گورنر بنانے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ اس خبر کے مطابق امیر محمد خان کو گورنر بلوچستان کا عہدہ دیا جانا محض ایک تجویز تھی، لیکن یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں تھا۔ بیان کے مطابق امیر محمد خان کے حوالے سے سامنے آنے والے بعض شواہد کی بنا پر اس تجویز پر مزید کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امیر محمد خان جوگزئی کو گورنر بنانے کی خبر تحریک انصاف اور وزیراعظم کے حوالے سے سینیچر کے سہپیر سے چلنی شروع ہو گئی تو اس کے فوراً بعد اس کی تردید کیوں نہیں کی گئی؟ بعض مبصرین کے مطابق تحریک انصاف کو یہ فیصلہ نیب کے کیس کی وجہ سے واپس لینا پڑا۔ ڈاکٹر امیر محمد خان جوگزئی بچوں کے امراض کے ماہر ہیں، ان کا تعلق بلوچستان کے ضلع لوڑلائی سے ہے اور وہ سابق گورنر گل محمد خان جوگزئی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے سینٹ میں حزب اختلاف کے رہنما اور پی 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 کی شری رحمان کی جگہ مسلم لیگ نون کے راجہ ظفر الحق کو قائد حزب اختلاف مقرر کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بڑھتی ہوئی دوریوں کے بعد مسلم لیگ نون سینٹ میں قائد حزب اختلاف تبدیل کرنے کی درخواست دی تھی، جس میں مزید تفصیل میں نے اسلام آباد میں نامہ نگار شہزاد ملک سے حاصل کی اور ان سے سب سے پہلے پوچھا کہ اس سے قبل پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے انتخاب میں مسلم لیگ نون کے امیدوار شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا تھا، تو کیا یہ تبدیلی اس کی وجہ سے ہوئی ہے؟
نہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ عددی اعتبار سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایوان بالا یعنی سینٹ میں اکثریت حاصل ہے اور ان کے جو سینیٹرز کی تعداد جو ہے وہ 29 ہے، جبکہ 40 کے قریب ارکان نے، سینٹ کے ارکان نے راجہ ظفر الحق کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے جو چیئرمین سینٹ کو جو درخواست دی تھی اس میں 40 کے قریب سینیٹرز تھے جنہوں نے یہ کہا تھا۔ اب چونکہ پیپلز پارٹی کے پاس صرف 20 تھے سینیٹرز تھے، اس لیے وہ عددی اعتبار سے نون لیگ سے وہ چھوٹی جماعت ہے سینٹ میں، تو اس حوالے سے جو ان کا جو پہلے جو اپوزیشن لیڈر تھا یعنی شری رحمان تھی، وہ اب اپوزیشن لیڈر نہیں رہیں اور ان کی جگہ راجہ ظفر الحق جو پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جب حکومت تھی تو وہ سینٹ میں قائد ایوان تھے، اب وہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف ہوں گے، اور شبلی فراز جو کہ پاکستان کے شاعر احمد فراز کے بیٹے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز ہیں، وہ اب سینٹ میں قائد ایوان ہوں گے، اور ان اور چیئرمین سینٹ نے اس ضمن میں باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔
اچھا، اب حزب اختلاف صدر کے لیے مشترکہ امیدوار لانا چاہتی ہے، کیا پیپلز پارٹی اس میں شریک ہوگی؟
دیکھیں یہ کافی بظاہر کافی مشکل نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اعتزاز احسن کا نام جو تھا وہ بطور صدر دیا تھا، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بظاہر قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس ضمن میں جو ایم ایم اے کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو صدر ہیں شہباز شریف، ان سے ملاقات کی ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ وہ جو اعتزاز احسن ہیں بطور صدر کے امیدوار، ان کو ان کی حمایت کریں، جبکہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے پیپلز پارٹی کے ہی دو نام دیے گئے ہیں، جن میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سینٹ کے سابق چیئرمین رضا ربانی شامل ہیں، اور مسلم لیگ نواز کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ پیغام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو دیں کہ وہ ان ناموں پر بھی غور کریں۔
اچھا یہ بتائیں، اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں دوریاں برقرار رہتی ہیں تو اس سے حزب اختلاف کی طاقت کتنی متاثر ہو سکتی ہے؟
مجھے تو یہی لگ رہا ہے، بلکہ جو اب تک جو حالات جو ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت حکمران جماعت ہے، ان کو صدارتی امیدوار کی راہ میں اگر کوئی روڑے ہیں تو ان کو ہٹانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اہم کردار ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کسی طور پر بھی ایک پیج پر ابھی تک اکٹھے نہیں ہو پا رہے، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان صدارتی امیدوار کے لیے اعتزاز احسن قابل قبول ہوتے ہیں تو یقینی طور پر مسلم لیگ نواز یہ چاہے گی کہ سینٹ کے چیئرمین کی تبدیلی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے، اور ان کی یہ خواہش ہوگی کہ ان کی جماعت کا کوئی رکن جو ہے وہ سینٹ کا چیئرمین بنے۔
تفصیل آپ شہزاد ملک سے سن رہے تھے۔ اور پاکستان کے سابق قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے دو افراد کی ہلاکت کے خلاف 3 دن سے جاری دھرنا حکومت اور مقامی افراد کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد ختم کر دیا گیا ہے۔ تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ دھرنا ختم نہیں بلکہ 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اگر مطالبات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو احتجاج دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورگزئی کی رپورٹ۔
شمالی وزیرستان کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ مقامی انتظامیہ اور احتجاج کرنے والے افراد کے درمیان رات گئے ہونے والے کامیاب مذاکرات کے بعد 3 دن سے جاری احتجاجی دھرنا ختم کر دیا گیا ہے اور مظاہرین کے تقریباً تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ مذاکراتی ٹیم میں شامل شمالی وزیرستان سے رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ نے بی بی سی کو بتایا کہ حکومت اور سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کے تقریباً 11 سے 12 مطالبات تسلیم کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کو فوری طور پر معاوضہ دینا، چیک پوسٹوں پر فوجی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ خسادار فورس کی تعیناتی، اور واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوجی ایکٹ کے تحت کارروائی کرنا جیسے مطالبات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا،
دیکھیے جی، ٹائم فریم نہیں ہے، یہ مطالبات تو ایسے ہیں کہ مطلب عملی شکل میں اگر جو مطالبات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی چادر اور چار دیواری کی تقدس کا خیال رکھا جائے گا، مطلب بے جا کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا، یا اگر کسی فیملی میں کسی اس میں کوئی سسپیکٹ ہے تو اس کو اگر کوئی ملٹنسی میں کوئی ملوث رہ چکا ہو تو اس کی اماں پر اس کے گھر والوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تمام مطالبات انہوں نے تسلیم کر لیے ہیں، اور جو فوجی اہلکار اس تمام سچویشن میں ملوث ہے ان کے خلاف انہوں نے انکوائری، اس کے بعد ان کی جو بھی ان کی اپنی قانونی کاروائی ہے آرمی ایکٹ کے اندر اس کے مطابق ان کے خلاف کاروائی ہوگی۔ لیکن اگر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جو زیادتیاں ہیں یہ ابھی تک جاری ہیں، لوگوں کو بے جا گرفتار کیا جا رہا ہے یا ان پر بے جا تشدد کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد ہم پھر وزیرستان کی عوام کو کال دیں گے۔
خیال رہے کہ جمعہ کے روز شمالی وزیرستان کے صدر مقام میرانشاہ سے چند کلومیٹر دور مغرب میں ہمزونی گاؤں کے افراد غیر قانونی گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، تاہم جب مظاہرین سیکیورٹی فورسز کی چوکی کے قریب پہنچے تو وہاں ان پر فائرنگ کی گئی۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین پر فائرنگ کی تھی جس میں دو نوجوان ہلاک اور 6 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد شمالی وزیرستان کے سینکڑوں مظاہرین نے میران شاہ ہسپتال کے سامنے پہنچ کر احتجاج کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے بعد سرچ آپریشن کے دوران اکثر اوقات مقامی لوگوں کو تفتیش کے لیے حراست میں لیا جاتا ہے، جس پر مقامی قبائل احتجاج کرتے رہے ہیں۔ چند روز پہلے میران شاہ سے چند کلومیٹر دور ڈانڈی کلی میں بھی سیکیورٹی فورسز کی بم ڈسپوزل اسکواڈ کے قریب دیسی ساخت بم دھماکہ ہوا تھا، جس میں ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ رفت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور وزیرستان سے رخ کرتے ہیں گلگت بلتستان کا، جہاں ضلع غزر میں آ خان گرلز اسکول اور کالج کو بم سے اڑانے کی سازش کو ناکام بنا کر پولیس نے احسان اللہ اور اس کے 12 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی آئی جی گوہر نفیس کے مطابق ملزمان ہفتہ اور اتوار کی شب کو اسے اڑانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ یہ منصوبہ مقامی مدرسے میں بنایا گیا اور یہ مدرسہ عنایت اللہ نامی شخص چلا رہا تھا۔ گوہر نفیس کا مزید کہنا ہے کہ گرفتار کردہ گروہ نے 2016 اور 2017 میں دیامر میں متعدد سکولوں کو اڑانے اور گزشتہ سال پرنس کریم آغا خان کے دورہ غزر کے بعد واپسی پر بم نصب کرنے کے ساتھ ساتھ سابق گورنر پیر کرم علی شاہ کے قافلے کو بھی بم سے اڑانے کی ناکام سازش کا اعتراف کیا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل جانے کے لیے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے مقامی صحافی امتیاز تاج سے بات کی۔
جی، گلگت بلتستان پولیس کے ڈی آئی جی نفیس گوہر کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے دیامر میں جو اہم کمانڈر مارا گیا تھا، کمانڈر خلیل، اس کے کچھ ساتھیوں کو پولیس نے گرفتار کیا۔ بعد ازاں ان سے تفتیش ہوئی۔ تفتیش کے دوران کمانڈر خلیل کے جو ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ گیامر جو گلگت بلتستان کا ضلع گزر ہے، وہاں پہ بھی کچھ ایک نیٹورک موجود ہے جو وہاں پہ سکولوں کو اڑانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں جس کمانڈر کا، جہادی کمانڈر کا انہوں نے نام سامنے لایا تھا، اس کو پولیس نے گزشتہ رات جو ہے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ جس کے بعد اس کمانڈر نے بتایا کہ انہوں نے ضلع کیسر میں بہت سارے جو سکول ہیں، بالخصوص ایک کمیونٹی کے جو سکول ہے کالج سے، ان کو اڑانے کی انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی، اور اس منصوبہ بندی میں کے سلسلے میں جو انہوں نے چیزیں خریدی تھی، دھماخیز مواد، پٹرول اور بس دیگر چیزیں، تو ان سب کو پولیس نے اپنے تحویل میں لے لیا ہے۔ اور ڈی آئی جی نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ ان جو کمانڈر ہے احسان اللہ، جو گزر میں دہشت گردی کے واقعات کے لیے تیاریاں کی تھی، ان سے جہادی لٹریچر بھی برامد ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جو پلاننگ ان کی گئی تھی کمانڈر احسان اللہ کی طرف سے، انہوں نے پولیس کو دوران تفتیش یہ بتایا کہ وہ گزشتہ 2 سے 3 دنوں میں ضلع گزر کا جو ہیڈ کوارٹر ہے گاکوش، وہاں پہ وہ ایک سکول اور ایک کالج کو ابتدائی طور پر انہوں نے نشانہ بنانے کے لیے مٹیریل کو جو ہے ایک مدرسے میں جمع کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے گزشتہ رات جو ہے اس پر عمل درآمد کرنا تھا اپنے منصوبے پہ، لیکن پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو ڈی آئی جی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کمانڈر احسان اللہ کے ساتھ 12 جو مقامی مدرسے کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو بھی تحویل میں لے لیا ہے، اور دیگر جو اسٹوڈنٹ ہے مدرسے کے ان سے بھی اس وقت تفتیش کا عمل جاری ہے۔
اچھا، یہ بتائیں کیا صرف تعلیمی تنصیبات ہی نشانہ تھے یا اور بھی دوسری عمارات؟
ڈی آئی جی نے ابھی تک تو جو کنفرم کیا ہے اس کے مطابق وہ صرف سکولوں کو ہی نشانہ بنانا چاہ رہے تھے، تو ابتدا میں یہ 2 سکول ان کے اس پہ ٹارگٹ میں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت سارے جو سکول ضلع گزر میں واقع ہے وہاں پہ وہ نشانہ بنانے کی انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ اس احسان اللہ کمانڈر جو پکڑا گیا ہے اس نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ دیامر میں 2016 اور 2017 کے دوران تقریباً 6 سے 7 سکول جو بموں سے اڑائے گئے تھے یا نظر آتش کیے گئے تھے، ان کو بھی انہوں نے جو ہے اس دہشت گردی میں وہ خود کمانڈ کرتا رہا ہے اور اس کی سربراہی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ ایک روحانی شخصیت جو عالمی سطح پر ایک اس کی حیثیت ہے، اس کے ضلع گزر میں آمد کے موقع پر ایک بم نصب کیا گیا تھا راستے میں، تو لیکن وہ دہشت گردی بھی ناکام ہو گئے، اس میں بھی ان کا ہاتھ تھا۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے جو سابق گورنر ہیں پیر کرم علی شاہ صاحب، جن کا تعلق بھی اس کی ضلع گزر سے ہے، وہ اپنے گھر جاتے ہوئے ان کے راستے میں بھی ایک بہت بڑا بم رکھا گیا تھا 3-4 سال پہلے، تو اس ناکام سازش میں بھی جو ہے یہ نیٹورک ملوث تھا۔ اس نیٹورک نے جو ہے پولیس کو دوران تفتیش اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے۔
مقامی صحافی امتیاز تاج تفصیلات بتا رہے تھے۔ ہماری ویب سائٹ پر ایک خبر بہت پڑھی جا رہی ہے، ایک آرٹیکل ہے، کتاب سننا صحت کے لیے کیوں مفید ہے، تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اگر آپ ورزش کرتے ہوئے ٹالسٹائی کو سنتے ہیں یا پھر آپ سفر کے دوران ہیمنگ وے کو، آپ کو آڈیو بک سے محبت ہو سکتی ہے۔ انسان ہزاروں برس سے کہانیاں سنتا اور سناتا چلا آ رہا ہے، لیکن اب ان آفاقی کہانیوں کو ٹیکنالوجی بدل رہی ہے۔ آج کل دنیا بھر میں صوتی کتابیں یعنی آڈیو بک سننے کا رواج بڑھ رہا ہے، اور لوگ اس کے ذریعے کتاب کو نئے سرے سے دریافت کر رہے ہیں۔ کہانی سننے اور پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، مقصد تخلیق سے لطف لینا ہے، چاہے طریقہ کوئی بھی ہو۔ صوتی کتابیں سننے کے کیا فوائد ہیں، اس کے کچھ فوائد جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹائم وقت جو ہے ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے۔ آپ صوتی کتابیں ورزش کرتے ہوئے سن سکتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے، یا باورچی خانے میں کھانا پکاتے ہوئے۔ ظاہر ہے عام کتابیں پڑھتے وقت یہ کام جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سربینا بیچاری ہے۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے پی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
کھیلوں کی خبروں کا نازک گلزار کے ساتھ۔
پاکستانی فاسٹ بالر محمد عرفان نے T20 کرکٹ میں شاندار ریکارڈ قائم کر لیا ہے۔ کیریبین پریمیئر لیگ کے میچ میں ان کے 4 اوورز کی 23 گیندوں پر کوئی سکور نہیں بنا۔ انہوں نے بہترین بالنگ کرتے ہوئے 1 رن دے کر 2 وکٹیں حاصل کی، تاہم اس کارکردگی کے باوجود ان کی ٹیم میچ میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ انڈونیشیا میں جاری ایشین گیمز کے ہاکی مقابلوں میں سری لنکا نے انڈونیشیا کو 3-1 سے شکست دے دی ہے، جبکہ جاپان نے ہانگ کانگ کے خلاف 13 گول سے کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کا مقابلہ ملائیشیا سے ہوگا۔ پاکستان عمان، تھائی لینڈ اور قازقستان کے خلاف کھیلے گئے 3 میچوں میں پہلے ہی کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ بیس بال مقابلوں میں جاپان نے پاکستان کو ہرایا، جبکہ انڈونیشیا کو ہانگ کانگ سے شکست ہوئی۔ والی بال میں کوریا نے پاکستان کو اور جاپان نے انڈیا کو مات دی۔ کراٹے میں خواتین مقابلوں کی 55 کلوگرام کی کیٹیگری میں سونے کا تمغہ انڈونیشیا کے نام رہا، جبکہ مردوں کی 60 کلوگرام کی کیٹیگری میں بھی سونے کا تمغہ حاصل کرنے میں انڈونیشیا کامیاب ہوا۔ مردوں کے باسکٹ بال مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں چین نے قطر کو اور ایران نے تائیوان کو ہرایا، جبکہ خواتین کے کوارٹر فائنل میں چین کو ایران کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ تائیوان نے کوریا کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ شمالی اور جنوبی کوریا کی مشترکہ ٹیم نے خواتین کے 500 میٹر ڈریگن بوٹنگ مقابلوں میں تاریخ میں پہلی بار گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے۔ چین 157 سونے کے تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ جاپان دوسرے اور کوریا تیسرے نمبر پر ہے۔ 3 روزہ راما پولو فیسٹیول آج استور میں شروع ہو رہا ہے۔ گریٹ بریٹن کی خواتین ویل چیئر باسکٹ بال ٹیم ورلڈ چیمپئن شپ کے فائنل میں نیدرلینڈ کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئی۔ فٹ بال پریمیئر لیگ میں نیوکاسل کا سامنا چیلسی اور فلہم برنلے کے مد مقابل آئے گا۔
کھیلوں کی خبریں آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے۔ ہماری ویب سائٹ bbc.com پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ خبر میں آپ کی خاصی دلچسپی ہے۔ چین کے شہر بیجنگ کے وائلڈ پارک میں کتے، شیر اور ٹائیگر کے بچوں کے آپس میں کھیلنے کی تصاویر نے آن لائن اور سوشل میڈیا پر لوگوں کی توجہ کو اپنی جانب مرکوز کرا لیا ہے۔ جمعرات کو لی گئی ان تصاویر میں گولڈن ریٹریور شیر اور ٹائیگر کے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbc.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے، اہم خبروں کا خلاصہ پیش کریں گے عبداللہ فاروقی۔
امریکی سیاستدان اور سابق صدارتی امیدوار سینیٹر جان مکین 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے رہنما ان کی موت پر تعزیتی پیغامات بھیج رہے ہیں۔ ایران کی جیل میں قید ایرانی نژاد برطانوی خاتون نازنین زغاری اپنے خاندان کے ساتھ 3 دن گزارنے کے بعد واپس تہران کی جیل پہنچ گئی ہیں۔ ان کی ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے رہنما ابو سعد ارحبی کو دیگر 10 شدت پسندوں سمیت افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں فضائی حملے کے دوران ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ویٹیکن کے سابق سفیر نے پوپ فرانسس سے بچوں اور خواتین پر جنسی تشدد کے معاملے میں کوئی کارروائی نہ کر پانے پر استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور ایرانی پارلیمان نے ملک میں معیشت کے بحران کی وجہ سے وزیر معیشت کو برطرف کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ عبداللہ فاروقی سے سن رہے تھے۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات کا، وسعت اللہ خان کے ساتھ۔
آج مجھے وہ تمام شادیاں یاد آ رہی ہیں جن میں شرکت کا احسان کرنے والے دور اور قریب کے بزرگ ماضی کے وہ تمام قصے اور قضیے نکال نکال کے لے آتے ہیں جن کا شادی کی تقریب سے دور دور کا لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ تلخ و شیریں ماضی جس میں اس بیچارے لڑکے یا لڑکی کا ذرہ برابر کردار نہیں کہ جو اپنی شادی میں ان تمام پیشہ ور خاندانی پھڈے بازوں اور پھڈے بازنیوں کو صرف اس لیے مدعو کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کے سائے میں ایک نئی زندگی شروع کر سکیں، کہ جن کے سامنے وہ بچے سے اتنے بڑے ہو گئے۔ مثلاً پھپھی ویسے تو ہر دم واری صدقے جائے گی، مگر جیسے ہی بھتیجا یا بھتیجی دعوت نامہ لے کے جاتے ہیں تو پہلا تیر یہ چلتا ہے، آ گئے سب طے کر کے، جب ہمیں رشتے کا نہیں بتایا تو اب شادی میں بلانے کا تکلف کیوں کر رہے ہو، سمجھ لو مر گئی تمہاری پھپھی، اللہ تمہیں اور خوشیاں دے، ہماری کیا اوقات، آج مرے کل دوسرا دن۔ تمہارے پھپھا تو ویسے بھی جوڑوں کی تکلیف سے ہل نہیں سکتے، مگر صحت نے اجازت دی تو کوشش کریں گے شریک ہونے کی، جاؤ اپنی ماں کو ہماری طرف سے مبارکباد دے دینا۔ پھر یہی لڑکا یا لڑکی ماموں کے گھر جاتے ہیں اور ماموں کے منہ کھولنے سے پہلے ہی ممانی تلوار سونت لیتی ہیں، مبارک ہو شادی خانہ آبادی، رقیہ کی شادی میں اگرچہ تم لوگ نہیں آئے مگر ہم تمہاری طرح چھوٹے ذہن کے لوگ تھوڑی ہیں، ضرور آئیں گے لیکن ایک آدھ گھنٹے کے لیے، کیونکہ اگلے ہی دن بیٹا گڈو کے پیپر ہیں۔ پھر یہی لڑکا یا لڑکی خالہ کا کباڑ کھٹکھٹاتے ہیں اور خالو انہیں دیکھتے ہی بھالے پہ رکھ لیتے ہیں، بھائی سنا ہے منشی اکرم کے یہاں تمہارا رشتہ طے ہوا ہے، آگے پیچھے ذات اور خون کی تحقیق بھی کر لی تھی کہ نہیں، یا تمہارے ابا اماں چمک دمک دیکھ کے رشتے کی ہاں کر بیٹھے؟ اب کسی سے ذکر مت کر بیٹھنا، تمہارے ہونے والے یہ سسر منشی اکرم کا باپ اللہ بخشے ہمارے دادا کے ہاں سائس ہوا کرتا تھا، بہرحال جو ہوا سو ہوا، اس میں تم بچوں کا کیا قصور، مبارک ہو، کوشش کریں گے کہ کم از کم نکاح میں تو شرکت ہو جائے۔ اس موقع پہ خالہ ایک آہ بھرتے ہوئے سلگتے انگاروں پہ اور تیل ڈال دیتی ہیں، ارے بیٹا ہماری اتنی اوقات کہاں کہ کوئی کسی مشورے میں شریک کر لے، بہرحال ہمیں کیا، زندگی تمہیں گزارنی ہے، تم لوگوں نے ٹھیک ہی فیصلہ کیا ہوگا، باجی صاحبہ کو میری طرف سے مبارکباد دے دینا، اگر بارش نہ ہوئی تو آنے کی کوشش کریں گے، نہ آ سکے تو یہ نہ سمجھنا کہ خدا نخواستہ کوئی ناراضی ہے۔ پھر یہی لڑکا یا لڑکی نیوتا لے کے تایا چچا کے ہاں جاتے ہیں اور وہاں سے بھی ایسی ہی جلی کٹی مبارکبادی سمیٹ کے لوٹتے ہیں۔ المختصر ایک درجن پھیروں، نصف درجن رونے دھونے کے ادوار اور 3-4 بار ہاتھ پاؤں جوڑنے کے نتیجے میں بالآخر یہ سب پنگے باز بزرگ شادی میں شریک ہوتے ہیں تو ایک اور وبال کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے نہیں میاں، کوئی اندھی تھوڑی مچی ہے، حق مہر صرف 32 روپے چارانے عین شرعی ہوگا۔ صاحبزادے شیروانی تو اچھی سلی ہے مگر اس پہ سنہری پٹی جچ نہیں رہی، لگتا ہے ماشکیوں کی شادی ہے، یقیناً تمہاری ماں نے پسند کی ہوگی یہ شیروانی۔ بھائی تمہارے تایا تو شادی کا مرغن کھانا نہیں کھا سکتے، ان کے لیے الگ سے پتلی دال اور چپاتی بنوا دینا، ورنہ گھر جا کے کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معاف کرنا، جلدی میں ہم کوئی اچھا سا تحفہ نہ خرید پائے، یہ لو لفافہ، اس میں پورے 1001 روپے ہیں، تمہارے خالو تو کہہ رہے تھے کہ رقیہ کی شادی میں 501 روپے دیے تھے تم لوگوں نے، مگر میں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہمارے گھر کا بچہ ہے، کوئی غیر تھوڑی ہے، ہم تو 1001 ہی دیں گے، ان کا ایمان وہ جانے۔ اے ہے، دلہن کا جوڑا لال رنگ کا کیوں سلوا لیا؟ آج کل تو نائی قصائی بھی اپنی بچیوں کو یہ نہیں پہنواتے۔ ارے مجھ سے ہی کہہ دیتی تو مسز سارا کے بوتیک سے اتنے ہی پیسوں میں شاندار ماڈرن جوڑا دلوا دیتی، مگر ہم اس قابل ہی کہاں کہ کوئی پھوٹے منہ مشورہ ہی کر لے۔ پھر بھی اللہ رکھے ہماری فرا اس لال جوڑے میں بھی حور پری سے کم تھوڑی ہے، اللہ اور خوشیاں دے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ قصے کیوں سوج رہے ہیں۔ 25 جولائی سے لے کے اب تک متحدہ اپوزیشن کے کنبے میں شامل چاچے، مامے، تائے، خالائیں، پھپھیاں جس طرح ایک دوسرے سے معاملہ طے کر رہے ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے اپنی شادی اور اپنے بزرگوں کے طور اتوار یاد نہ آئیں تو کیا یاد آئے؟
وسط اللہ خان کے ویڈیو کالم کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تحریری شکل میں موجود ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سنتے ہیں آپ کی آرا اور خطوط پر مبنی ہفتے وار پروگرام آپ کا خط ملا، عارف وقار اور زہا جواد کے ساتھ۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
آج آغاز کر رہے ہیں اپنے پرانے سامع ناصر محمود عمران کے خط سے،
جو کہ لودرا سے ہمیں یاد فرمایا کرتے ہیں۔ آج کے مکتوب میں وہ خاصے برہم دکھائی دیتے ہیں۔
چونکہ ان کا خط بہت مختصر اور جامع ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا پس منظر بیان کر دیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ مغربی ممالک میں بالعموم ہم جنسیت کو ایک فطری عمل کے طور پہ قبول کر لیا گیا ہے، اور قرون وسطیٰ کی طرح اب یہ قابل تعزیر جرم نہیں ہے۔
کچھ ملکوں میں ایک ہی جنس کے لوگوں کو آپس میں شادی کی قانونی اجازت بھی مل چکی ہے، اور کچھ ملکوں میں اس کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے۔
انڈیا میں یہ مسئلہ کافی بحث و تمہیز کے بعد سپریم کورٹ تک جا پہنچا ہے۔ ہم جنسیت کے حق میں تحریک چلانے والوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس برس کے آخر تک عدالت عظمیٰ تعزیرات ہند کی دفعہ 377 کو منسوخ کر دے گی، جس کی روح سے ہم جنسیت ایک غیر فطری فعل ہے اور اس جرم کی پاداش میں عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس قانون کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ دفعہ انگریزوں کے دور حکومت میں لاگو ہوئی تھی، اور یہ بتاتے خود 16ویں صدی کے اب ایک برطانوی قانون سے ماخوذ ہے۔ ان لوگوں کے بقول جدید تحقیق سے واضح ہو چکا ہے کہ ہم جنسیت کا رجحان پیدائشی ہوتا ہے، اور دیگر جبلی تقاضوں کی طرح اس پہ بھی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔
اس وضاحت کے بعد ناصر محمود صاحب کا اعتراض بھی واضح ہو جائے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے ہم جنسیت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے فارسی کے اس معروف مقولے کا بالکل ناجائز استعمال کیا۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔
ناصر محمود صاحب، ہم اپنے سامعین سے سینس آف ہیومر کی، یعنی حصے مزاح کی، تھوڑی بہت توقع تو رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جس زمانے میں یہ ضرب المثل بنی تھی اور جن صدیوں کے دوران یہ استعمال ہوتی رہی ہے، اس وقت ہم جنس کا مطلب ہوموسیکشل نہیں تھا، بلکہ اس سے مراد محض ایک ہی قسم کے پرندے یا جانور تھے۔ اور اس مثال میں صرف اتنا ہی کہا گیا ہے کہ ہم خیال لوگوں کا اکٹھے ہو جانا عین فطری عمل ہے۔ اس محاورے میں موجود ہم جنس کے لفظ کو اگر کوئی جدید معنی میں استعمال کا اشارہ دے تو اسے تفنن طبعہ سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ آپ نے ایک ہلکی پھلکی مزاحیہ بات کو خامخواہ اتنا سنجیدہ بنا دیا ناصر محمود صاحب۔
دوسرا اعتراض عمران صاحب نے یہ کیا ہے کہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے پرومو میں یہ جملہ کیوں ڈالا گیا؟ میں دل میں تو آتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ حمد کا شعر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ آپ نے پہلے مصرے کو بیہودہ طریقے سے بگاڑ کر ہیرو پر چسپاں کر دیا ہے۔
ناصر محمود عمران صاحب، ہماری یہ جرأت کہاں کہ ایسی گستاخی کر سکیں؟ یہ مکالمہ فلم سے لیا گیا ہے، اس لیے آپ کو اپنے تنقید کا رخ فلم کے ڈائلاگ رائٹر کی طرف موڑ دینا چاہیے۔ ویسے اس نشریے کے توسط سے ہم بھی آپ کے خیالات متعلقہ افراد تک پہنچا رہے ہیں۔
یہ اگلا خط ہے اکری چوک فیض گنج سے،
یعنی محمد عثمان بلوچ کا خط ہے۔
جی بالکل انہی کا ہے۔ لکھتے ہیں، کئی ماہ سے خط بھیجنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ یہ خط میں نے رمضان کے مہینے میں لکھنا شروع کیا تھا، جب سرکاری اعلانات کے باوجود ہر طرف
ہوش ربا گرانی کا دور دورہ تھا. خیال تھا کہ عید کے مبارک موقع پر خاطر سال کر دوں گا، لیکن جو مہنگائی رمضان میں شروع ہوئی تھی وہ عید کے بعد مستقل شکل اختیار کر گئی، اور دال سبزی وغیرہ جو کہ غریبوں کی خوراک سمجھی جاتی ہے اس کی قیمت بھی 100 روپے کلو سے اوپر چلی گئی. کیا یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں؟
عثمان صاحب، قیامت کی جو نشانیاں صحائف میں درج ہیں یا جو ہم نے بزرگوں سے سنی ہیں ان میں تو دال کے بھاؤ کا کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن آپ کہتے ہیں تو چلیے مان لیتے ہیں.
عثمان صاحب مزید لکھتے ہیں، اس وقت گائے کا گوشت 400 روپے اور بکرے کا 800 روپے کنٹرول ریٹ پر ہے، جبکہ اچھے گوشت کے لیے اس سے کہیں زیادہ ادائیگی کرنی پڑتی ہے. عید قربان پر کم از کم غریب لوگ ایک ہفتے کے لیے جی بھر کے مفت میں گوشت کھا سکیں. حکومت کو چاہیے کہ بڑے پیمانے پر قربانی کے گوشت کو منجمد کرنے کا انتظام کرے تاکہ بعد میں سارا سال غریبوں میں گوشت مفت تقسیم کیا جا سکے.
حکومت ہی سب کچھ کیوں کرے عثمان صاحب؟ آخر آپ اور ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ کیا عوامی کمیٹیاں محلوں میں مل جل کر اجتماعی فریزر نہیں خرید سکتی جس میں رکھا ہوا گوشت سارا سال اہل محلہ کے کام آئے؟ ہر بات حکومت پہ ڈالنے کی بجائے خود بھی تو ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے.
اور یہ اگلا خط ہے سونڈا ضلع ٹھٹھا سے. ریٹائرڈ فوڈ انسپیکٹر نور محمد گندھرو لکھتے ہیں، آج کل ہر چھوٹے بڑے سرکاری ملازم کی تنخواہ سے انشورنس کے نام پر گنڈا ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے. اگر ملازم 65 برس کی عمر تک پہنچنے سے پہلے مر جائے تو اس کے گھر والوں کو رقم کی ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ زندہ رہ جائے تو باقی عمر انشورنس کی رقم حاصل کرنے کے لیے دفتروں کے چکر ہی لگاتا رہتا ہے.
تو نور محمد صاحب، کیا آپ سرکاری ملازموں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ 65 سال کی عمر سے پہلے پہلے کوچ کر جائیں؟ دیکھیے، اتنی زیادہ مایوسی نہ پھیلائیے، لوگ پہلے ہی بہت پریشان ہیں. جن جن محکموں میں حساب کتاب کا نظام کمپیوٹرائز ہو گیا ہے وہاں بد نظمی اور بدعنوانی کی شکایات بہت کم ہو گئی ہیں. جب انشورنس کا نظام بھی پوری طرح کمپیوٹر کی گرفت میں آ جائے گا تو کلرک بادشاہ منمانی نہیں کر سکیں گے. تو جیسا کہ ہم اکثر کہا کرتے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ.
شہر بیرانی ضلع سانگڑ سے مولا بخش مری اور ان کے کسان ساتھیوں کا کہنا ہے کہ اس برس پانی کی قلت کے باعث کسانوں کا بہت نقصان ہوا ہے. خاص طور پر کپاس کی پچھلی فصل بالکل تباہ ہو گئی تھی. جب تک پانی کا انتظام نہیں ہوتا حکومت کو کاشتکاروں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے. اور رحیم یار خان سے محمد صادق عباسی نے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے باشندوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں انہیں روکنے کے لیے یورپ اور امریکہ کی انسانیت نواز تنظیموں کو آگے آنا چاہیے.
صحبت پور سے ساجد برکت علی کٹوہر نے اس امر پہ افسوس کا اظہار کیا ہے کہ سیاست والوں نے پچھلے 70 برس میں عوام کو اتنا مایوس کر دیا ہے کہ وہ ہر 10 برس کے بعد فوج کی آمد کا انتظار کرنے لگتے ہیں. اور پھلاڑیاں میر پور خاص سے احمد خان مری نے مشورہ دیا ہے کہ کھیل کے میدان سے دوبارہ شفیع نقی جامی کے حوالے کر دیا جائے تاکہ اس زمانے کی یادیں تازہ ہو سکیں جب کرکٹ اور ہاکی میں پاکستان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا.
بڑا دلچسپ مشورہ ہے. ویسے پروگرام کا پیش کر بدلنے سے پاکستانی کھیلوں کا معیار کیسے بہتر ہو جائے گا؟
یہ تو احمد خان مری ہی بتا سکتے ہیں.
تو پھر آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟
جی، میری تنخواہ کیا مطلب؟
ضلع ڈیرہ بگٹی کے ایک گاؤں حبیب راہی سے محمد صدر الدین بگٹی پوچھتے ہیں کہ آپ کو بی بی سی سے کتنی تنخواہ ملتی ہے، اور آپ جس ملک میں رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں کیا وہاں کی حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے؟
دیکھیے، آزاد جمہوری معاشروں میں تو رپورٹروں کو سرکاری اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مطلق العنان ملکوں میں صحافیوں کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. شاید آپ کے علم میں ہو کہ افغانستان، شام، روس، میکسیکو اور صومالیہ وغیرہ میں پچھلے ایک سال کے دوران 81 صحافی اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران مارے گئے. رہی ہماری تنخواہ والی بات، تو ہمارے سامعین، ناظرین اور قارئین کی جانب سے جو پذیرائی ہوتی ہے وہی ہماری سب سے بڑی کمائی ہے.
سامعین، آپ بھی ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں، ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے، بی بی سی اردو سروس، پوسٹ باکس 3101، اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی محفل خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کی تازہ ڈاک لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
ایک دلچسپ خبر آپ کو سنواتے ہیں. برطانوی سائنسدانوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ڈائناسور کے ڈی این اے کے اجزاء جوڑ کر یہ معلوم کر لیا ہے کہ اس کی ساخت کیا تھی. برطانیہ کی کینٹ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ ان کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ڈائناسور اتنی مختلف انواع اقسام میں کیسے ڈھل گئے. تفصیل بتا رہے ہیں فراز ہاشمی.
ان کے ڈی این اے کے اندر مخصوص تبدیلیوں کے باعث وہ ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کے رد عمل میں تیزی سے ارتقائی منازل طے کرتے رہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ 18 کروڑ برس تک دنیا پر راج کرتے رہے. لیکن ڈائناسور ایک آخری چیلنج برداشت نہیں کر سکے, اور جب 6.60 کروڑ سال قبل ایک شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا تو اس کے نتیجے میں ماحولیاتی تباہی کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے اور معدوم ہو گئے. اس عظیم آفت سے صرف اڑنے والے ڈائناسور بچے جو بعد میں پرندوں میں ڈھل گئے. حال ہی میں پروفیسر ڈیرن گریفن کی ٹیم نے ریاضی کے ماڈل استعمال کرتے ہوئے اولین ڈائناسوروں کے جینیاتی خصوصیات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے یہ کام ڈائناسوروں کے جدید رشتہ دار یعنی پرندوں اور کچھوں کے ڈی این اے لے کر ان کے اندر ڈائناسوروں کی باقیات کا سراغ لگا کر کیا. ان کے نتیجے سے ظاہر ہوا ہے کہ ڈائناسوروں کا ڈی این اے کروموسومز کی شکل میں تھا. عام طور پر پرندوں کے اندر 80 کروموسوم ہوتے ہیں, اس کے مقابلے میں انسانوں کے کروموسومز کی تعداد صرف 46 ہے. پروفیسر گریفن کے مطابق ڈائناسوروں کے اس قدر زیادہ اجسام اور شکلوں میں ہونے کی وجہ ان کے کروموسومز کی بڑی تعداد تھی. بہت سے کروموسومز کی وجہ سے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں ڈائناسور اپنے جین زیادہ آسانی سے ادھر ادھر منتقل کر سکتے ہیں. جینز کی اس منتقلی کی وجہ سے وہ زیادہ تیزی سے ارتقا پذیر ہو سکتے ہیں. کینٹ یونیورسٹی کی ڈاکٹر ریبیکا کونر کہتی ہیں کہ فوسل سے ملنے والے شواہد اور اب ہمارے شواہد سے اس تصور کو تقویت ملتی ہے کہ پرندے اور ڈائناسور دور کے رشتہ دار نہیں بلکہ یہ ایک ہی ہیں. آج ہمارے ارد گرد پائے جانے والے پرندے ڈائناسور ہیں. البتہ سائنسدانوں نے بتایا کہ وہ فلم جوراسک پارک کی طرز پر ڈائناسور تخلیق کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. ویسے بھی اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ ڈائناسور کا ڈی این اے مل جائے, یہ مولیکیول بہت نازک ہوتا ہے. اس وقت سب سے پرانا ڈی این اے صرف 10 لاکھ سال پرانا ہے, جبکہ ڈائناسور اس سے کہیں پہلے ختم ہو چکے تھے.
ڈائناسور کے ڈی این اے کی تفصیل آپ فراز ہاشمی سے سن رہے تھے. اداکارہ مارا حسین نے بھارتی فلم سنم تیری قسم سے اپنے فلمی کیریئر کی شروعات کی جو اتنی چلی نہیں, مگر اب انہوں نے پاکستانی فلم جوانی پھر نہیں آنی 2 کے ساتھ پاکستانی فلم انڈسٹری میں قدم رکھا ہے. فلم کے پروموشن کے سلسلے میں ماورا لنڈن آئی, جہاں ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان سے بات
کی. پپی سے ملے آپ؟
پپی تو دے دیا.
چپ چپ والی نہیں, واو واو والے پپی کی بات ہو رہی ہے.
ماورا حسین
جی,
بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ.
تھینک یو.
اور پنک
بالکل
پسند ہے آپ کو؟
بہت
بہت گرلی کلر ہے نا.
ہاں میں ابھی ہوں تھوڑی گرلی, ابھی میں تھوڑا گریسفل ہونا چاہتی ہوں لائک ویمن. آئی تھنک آئی ہیو ریچ دیٹ ایج ناؤ. ہاں
میرا خیال برٹنی اسپیئرز کا گانا تھا نا کچھ اباؤٹ ویمن اینڈ گرل ناٹ وائٹ وومن, ایسا ہی کچھ تھا نا.
یس آئی تھنک آئی ایم ان دیٹ ڈائلیما رائٹ ناؤ.
ڈیفیکلٹ ٹرانزیشن ہوتا ہے لڑکی سے عورت بننا.
جی
ہاں, تو آپ خود کو اس جگہ پہ اس وقت؟
ہاں مجھے لگتا ہے میں ٹرانزیشن میں ہوں ابھی. آئی ایم ٹرائنگ ٹو گراب دیٹ گریس فرام ادر پیپل لائک وین آئی سی.
آپ نے دو دفعہ کہا گریس.
ہاں میں تھوڑی کلمزی ہوں.
آپ کے خیال سے گریس ایک عورت کو ڈیفائن کرتی؟
نہیں مجھے لگتا ہے کہ گریس ہونی چاہیے, ڈیفائن نہیں کرتی, ایچ ٹو اٹس اون. لیکن وین آئی سی اروا اور ماہرہ اور یو نو آئی سی دے آر پریٹی گریسفل اینڈ ناٹ ایز کلمزی ایز آئی ایم. میں ابھی آتے آتے مجھے آپ کی سیڑھیوں میں وہ بول رہا ہے آپ گر مت جائے گا, میں کہا جی, کیونکہ کل میں بی بی سی مینچیسٹر میں سیڑھیوں سے رول ڈاؤن ہو گئی.
اچھا,
تو یہ اس طرح کی چیزیں اکثر ہوتی رہتی ہیں.
کافی ڈراما آپ کی زندگی میں ہے.
جی کیا کریں,
آپ نے جو پہنا ہوا ہے بہت خوبصورت ساڑی ہے.
جی
یہ کس کی ڈیزائن؟
شیلا چتور.
شیلا چتور ایکچولی از اے ویری گرون اپ ڈیزائنر. آپ نے یہ جو کہا نا ٹرانزیشن پہ ہیں آپ, وہ لڑکیوں کے لیے نہیں ڈیزائن کرتی, شی ڈیزائنز فور لیڈیز.
یا یو سی آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ویمن.
ٹرائنگ ٹو بی. ہاں آپ کٹی پارٹیز میں بھی جائیں اور اس قسم کے لنچز میں بھی جائیں.
اللہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا لائف میں, بٹ آئی تھنک لائف آلریڈی بین پریٹی اوورویلمنگ ان دی لاسٹ 5 ایئرز. I didn't think کہ زندگی اتنی خوبصورت ہونے والی ہے.
خوبصورت ہے زندگی بہت.
ہاں آئی تھنک اٹس پیورلی بیکاز آئی ریئلی لو مائی جاب. مجھے اپنا کام اتنا پسند ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں 80 سال تک فلمیں شوٹ کرتی رہوں بس.
80 साल
हाँ।
वो 80 साल पे फिर वो दादी अम्मा का रोल
हाँ, सब चलेगा होगा। बस ड्रामास और मूवीज करते रहूं, कभी रुके ना ये सिलसिला।
मावरा, क्योंकि आपने इतना काम किया है
जी।
तो लोग ये समझते हैं कि हाँ आपने फिल्में भी पहले पाकिस्तान में की हैं, हालांकि ये मेरी पहली फिल्म है
जी।
मगर लगता नहीं है ये कि पहली फिल्म है। खास तौर पे जवानी फिरनी आनी 2 आपने क्यों चूज की एज अ फर्स्ट फिल्म?
एक तो पहली बात का जवाब दे दूं कि वो लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि हमारी ऑडियंस डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। जब वो आपको ड्रामास में इतने अरसे से देख रहे हैं तो उनके लिए ये डेब्यू नहीं है।
उर्वा का जब इंटरव्यू किया था, उर्वा ने कहा रोने धोने वाले रोल्स मुझे नहीं पसंद। हम फेमिनिज्म की बात कर रहे थे तो उर्वा हैज स्ट्रॉन्ग व्यूज और मैं बड़ी खुश थी क्योंकि हम दोनों फेमिनिस्ट हैं,
अल्लाह
बात हम कर रहे थे। तो मैंने उस वक्त कहा था कि मावरा इतने रोने धोने वाले रोल्स क्यों करती है, तो उर्वा क्योंकि आपकी बहन है और बहुत आपसे उनको इश्क है, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो बहुत अच्छी लगती हैं रोते हुए। वी लाइक पीपल क्राइंग आल्सो।
आई थिंक आवर ऑडियंस लाइक्स इट मोर देन मी लाइकिंग माय सेल्फ क्राइंग। इट्स टू डू विद द ऑडियंस।
ऑडियंस को पसंद है या प्रोड्यूसर्स को पसंद?
मुझे लगता है कि मेरी जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में वो सोसाइटी की डिपिक्शन तो है, वो अब वो सोसाइटी है जो हम नहीं है। मुझे लगता है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं आके यहाँ पर, लेकिन जब आप एक रहीम यार खान में समी शूट करने जाते हैं या जब आप गुजरांवाला के करीब वजीराबाद में आंगन शूट करने जाते हैं, तो यू रियलाइज दैट दिस इज नॉट मोस्ट ऑफ अस। मोस्ट ऑफ अस आर अंडर प्रिविलेज्ड, मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग द लाइफ वी शो इन आवर ड्रामास, एंड आई थिंक प्रोड्यूसर्स हैव द इनसाइट फॉर दैट और द राइटर्स। हमारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो मुझे शायद शुरू में लगता था कि वो इतना रोना धोना क्यों, हम आगे से जवाब क्यों नहीं दे रहे। मुझे शुरू में जो मैंने फहद के साथ ही एक तमन्ना एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें मुझे जो लोग मिलते थे फैंस, वो कहते थे आप अपनी सास को जवाब क्यों नहीं देते। तो तब मैं भी सोचती थी कि क्यों नहीं लिखा राइटर ने कि मैंने आगे से ये कह दिया, बट देन यू रियलाइज कि शायद मोस्टली लोग नहीं कहते।
दिल लगी जो एक सीरियल था
जी,
उसमें महवेश ने जवाब दिया, ठीक है, मगर चला वो हाँ। वो भी चला। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
आई मीन जवानी करने की एक रीजन ये भी है कि नदीम ने मुझसे वादा किया कि इसमें मुझे रोना नहीं पड़ेगा।
हाँ,
क्योंकि मैं
लोग शायद आपको रिकॉग्नाइज ही ना करें।
हाँ, मतलब आई होप इट्स अ न्यू स्टार, इट्स अ न्यू बिगिनिंग ऑफ ग्लैमरस मी। मुझे लगता है कि बहुत रो लिया सनम तेरी कसम के बाद, तो मुझे लगा कि बस अब तो मैं रो ही नहीं सकूं।
उस फिल्म में तो आपने शुरू से एंड तक आप रोई हैं।
मैं फीफी आपको बता नहीं सकती हूँ, इट वाज अ फेब रिलीज। अगस्त तक मुझे लगता था कि मैं परेशान हूँ और मैं डिप्रेस्ड हूँ और मुझसे काम नहीं होगा, मैं एक्टिंग ही नहीं कर सकती, क्योंकि टू शूट डेथ सीन्स एंड टू शूट क्राइंग सीन्स,
वो जो इसमें एक बाथटब वाला सीन था ना, इतनी तकरीबन टियर्स आपने,
ओफ अल्लाह, बहुत
टियर्स में आप नहा रही थी।
प्यार में भी रोती है, गुस्से में भी रोती है, मरते हुए भी रो रही है, मतलब रो रो के मेरी आंखें परमानेंटली सोलन थी अब सनम पे।
तो पाकिस्तानी जो हमारी ऑडियंस है दे लाइक यू क्राइंग, मगर इंडियन ऑडियंस को इतना पसंद नहीं आया।
इंडियन ऑडियंस की बात नहीं है, आई थिंक मेरी मूवी, मुझे अगर कोई एक बात अगर कोई मुझसे कहे कि मैं चेंज करना चाहूंगी तो दैट वुड बी माय फिल्म रीचिंग आउट टू मोर पीपल। आई थिंक आई पिक्ड अ स्मॉलर फिल्म, बट आई वुडंट वांट टू नॉट डू दैट फिल्म, बट आई वुड वांट अ लॉट मोर पीपल टू वॉच इट, क्योंकि शायद वो उतनी उसकी रीच ही नहीं थी, बट जिन्होंने देखी इट वॉज क्रिटिकली रियली अप्रिशिएटेड। अब जिसने नहीं देखी तो चलो जाने दो, फिर कोई बात नहीं, जवानी फिर नहीं आनी 2 देख लेंगे वो।
तो जवानी फिर नहीं आनी 2 जो है, इतने सारे स्टार्स हैं
जी,
उसमें मावरा कहाँ नजर आ रही है?
मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे ना कंधों पे बहुत बोझ रहा है हमेशा हर प्रोजेक्ट का।
हाँ।
ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है जिसको मैंने इंजॉय किया है, क्योंकि मेरे ऊपर बर्डन नहीं है। मुझे पता है मेरे साथ इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं कि बर्डन वो लें भाई, प्रेशर वो लें। सनम पे एवरीथिंग वाज राइडिंग ऑन मी, समी, आंगन, यू गो बैक टू ऑल माय प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग वाज ऑलवेज ऑन माय शोल्डर्स। इफ आई फेल एवरीथिंग फेल्स। यहाँ मुझे ये पता है कि मैं जो कर रही हूँ मैं खुल के करूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग खड़े भाई,
और हंसी मजाक
हाँ
है और
लाइट है, हमने बड़ा एंजॉय। मैं वही कह रही हूँ, मेरा शायद पहला प्रोजेक्ट है जो मैंने बहुत एंजॉय किया। आई एम एक्चुअली
डांस भी किया है,
ग्रेट टाइम जी।
उर्वा ने भी तो डांस किया था ना, बड़ी क्रिटिसिज्म फेस की थी।
बस ये तो इट्स आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर करियर नाउ। अभी हमारा जो मेरा और फहद का और आजा ला रही है, और जो मीशा शफी ने गाया है पहले भी वो गा चुकी है, उसी का
सहरे वाले रांझणा है वो
जी,
बहुत खूबसूरत
है। हम नाचेंगे,
नाच चुके मगर हम देखें
आप लोगों के लिए, आई थिंक अच्छा है गाना।
हाँ,
मजा आएगा।
जाहिर है लोग बस आपको पसंद करते हैं, उर्वा को पसंद करते हैं, मगर ये जो मैसिव सोशल मीडिया आपके पीछे है, ये दूसरे स्टार्स के पीछे क्यों नहीं है? इतना जितना आपके पीछे See, क्या चीज है जो आपकी कनेक्ट करती है लोगों से
आई स्टार्टेड यूजिंग इंस्टाग्राम एंड एवरीबॉडी आस्क्ड मी व्हाट्स इंस्टाग्राम
अच्छा so, शुरू से आप
हाँ मैंने इंस्टाग्राम या ट्विटर या ये जो आस्क मावरा और ये सब हम करते हैं मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उसको जिन लोगों की वजह से प्यार मिलता है मुझे उनसे इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है शुरू से जब मेरे पास कोई 2000 फैंस भी थे इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे मैं उनको भी जवाब देती थी ये नेचुरली हुआ है ये ऑर्गेनिकली हुआ है मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ओ हो सोशल मीडिया पे मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएं ऐसा कभी नहीं होता कि आप सोचें और कर लें पीपल जस्ट एंजॉयड इट विद मी दे स्टार्ट फॉलोइंग इट क्योंकि उनको अच्छी लगती होंगी पोस्ट उनको भी मजा आता होगा इंटरेक्शन का
मगर दोनों बहनें इतनी पॉपुलर कैसे हो गई सोशल मीडिया का हाथ रहा
हम दोनों सोशल मीडिया से ज्यादा मुझे लगता है इट्स द बॉन्ड मी एंड उर्वा हैव ये बड़ा रेयर मैंने मेरे उर्वा जैसी कोई बहन नहीं
ऐसे जो बहनों से तंग आ जाते हैं
मैंने फीफी नहीं देखी मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा कमाल मेरी अम्मा का है क्योंकि उन्होंने हमें ऐसे रेज किया है कि हम बहुत टाइट हैं ऑल थ्री ऑफ अस तीनों बहन भाई हम बहुत करीब हैं एक दूसरे के और क्योंकि फिर मैं और उर्वा एक इंडस्ट्री में साथ में रहे हैं साथ में काम किए हैं
आंगन की बात
जी
करते हैं
हाँ जी
एक आप ऐसे कर चुकी हैं सीरियल अहद के साथ पहले
जी समी
समी आप कर
चुकी दैट वाज हिज फर्स्ट आल्सो
तो अब आंगन आ रहा है सज्जल और आप और अहद साथ हैं तो एक पेयरिंग बन गई है अहद की सज्जल के साथ जो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया हम अवार्ड में भी डू यू फील कि अब आप यू आर द थर्ड एंगल यू विल हैव टू इन अ वे फाइट फॉर योर स्पेस
सी आई थिंक आई एम जस्ट लकी द स्क्रिप्ट डजंट वांट मी टू फाइट आंगन बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और आलिया का जो कैरेक्टर है वो नरेटर है आंगन की
अच्छा
आप उनकी नजर से सब देख रहे हैं तो जमील क्या
नजर
कर रहा
अच्छी
हाँ मेरा ख्याल है
2020 विजन
हाँ जब आपको स्क्रिप्ट इतनी पावर दे देता है सो आपको सिर्फ नर्वसनेस होती है प्रेशर नहीं होता यू जस्ट वांट टू डिलीवर नाउ बिकॉज स्क्रिप्ट ने पावर दे दी डायरेक्टर ने आपको रख लिया राइटर को आप में फेथ है प्रोडक्शन को आप में फेथ है नाउ ऑल यू हैव टू डू इज डिलीवर मुझे पता था कि ये बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है अच्छे से कर गए तो निकल जाएंगे बच नहीं सकते ये नहीं हो पाएगा आई मीन आई होप सो एहतिशाम भाई खुश है मुझसे बाय फार उनसे मैं बार बार पूछती हूँ उनको बहुत टॉर्चर करती हूँ बार 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 क्योंकि अगेन जवानी पे मेरे पे वो प्रेशर नहीं है जो मेरे पे आंगन पे है क्योंकि अगर इफ यू आर लीडिंग अ ट्रैक आप वहाँ गलती करेंगे ना तो बहुत मैग्नीफाई होकर दिखेगी सब
मैं अहमद भट्ट का इंटरव्यू कर रही थी अहमद को बड़ा स्टेरियोटाइप किया गया है
हाँ जी
आपको भी एक तरह से स्टेरियोटाइप
जी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम
किया गया आंगन में वही मावरा है या नहीं मावरा है
आंगन में कुछ और ही है आंगन में आलिया है आंगन में मावरा है ही नहीं
मुझे वैसे अच्छी बात
इट हैज नथिंग ऑफ मी एंड देन द डायरेक्टर आई गॉट फीफी एहतिशाम भाई वो कुछ और करवा लेते हैं आपसे मुझे नहीं लगता था कि मैं वो कर पाऊंगी जो आंगन में होता रहा है और हम लोग क्योंकि वैसे ही सबसे बहुत कट ऑफ से वजीराबाद में हम लोग वी वर शूटिंग देयर फॉर 2 मंथ्स सबसे दूर एक गांव में हम रह रहे हैं वहाँ वहीं पे शूटिंग कर रहे हैं वहीं पे देन इट्स अ प्री पार्टीशन प्रोजेक्ट इट्स अ पीरियड प्ले तो वो वक्त कुछ और है हम खत लिख रहे हैं लालटेने लेके चल रहे हैं
लाइट इंस्टाग्राम का जमाना नहीं था
ना इंस्टाग्राम ना कुछ और
नो सेल्फीज इन
दिस नथिंग मुझे लगता है हमारा ध्यान भी नहीं जाता था उस दिन अगर आप देखें तो आंगन की बहुत कम पिक्चर्स आप लोगों को मिलेंगी सोशल मीडिया पे क्योंकि हम इतने ज्यादा इनग्रॉस थे इन व्हाट वी वर डूइंग कि बस
मगर खूबसूरत लगा आपको वो वक्त
मुझे भी खत लिखने हैं अब मैं
लव लेटर
मुझे लिखने हैं
किसी को ढूंढ लेना
जब ढूंढ लूंगी तो खत
उर्वा ने तो ढूंढ लिया ना
वो तो दोनों मिल गए एक दूसरे को
अब मावरा के लिए टाइम नहीं आया
कि अभी नहीं आया शायद वक्त बताएगा
अभी तो आपने कहा कि वो ट्रांजिशन कर
ट्रांजिशन खुद ही से हो रही है और मैं जैसे कि मैंने कहा आई वांट टू बी मोर ग्रेसफुल आई एम नॉट सेइंग आई हैव रीच्ड देयर येट बट आई थिंक इट्स ऑल
मुझे ये लग रहा है
टाइम्ड
मुझे करेक्ट करें अगर मैं कह रही हूं मुझे लग रहा है कि आप क्रशेस से गुजर चुकी हैं
ओह मैनी
क्रशेस मगर वो जो
इश्क नहीं हुआ
बिल्कुल वो इश्क जब हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो नजर आता है
लेकिन एक्साइटिंग बात यह है कि अभी होगा
हाँ
ये बात इतनी एक्साइटिंग
समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू ना
आई मीन श्योर
हाँ
खत लिखने
हमारे साथी फीफी हारून बात कर रही थी पाकिस्तानी अदाकारा मावरा हुसैन से सैरबीन इसके साथ अपने अख्ताम को पहुंचता है सैरबीन के आज के एडिटर थे जावेद सुमरो और प्रोड्यूसर थे फराज हाशमी लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराइज अंजाम दे रहे थे मार्टिन बेकर और इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारा साथ दे रहे थे आमिर सिद्दीक अजम फहदर को तमाम साथियों की इजाज़त दें آپ ہماری ویب سائٹ bbc.com پر آ کے تازہ ترین خبریں، تبصرے اور تجزیے پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی پیش کریں گے۔
امریکی سیاستدان اور سابق صدارتی امیدوار سینیٹر جان مکین 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے رہنما ان کی موت پر تعزیتی پیغامات بھیج رہے ہیں۔ افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے رہنما ابو سعد ارہابی کو دیگر 10 شدت پسندوں سمیت افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں فضائی حملے کے دوران ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایران کی جیل میں قید ایرانی نژاد برطانوی خاتون نازنین زغاری اپنے خاندان کے ساتھ 3 دن گزارنے کے بعد واپس تہران کی جیل پہنچ گئی ہیں۔ ایرانی حکام نے ان کی ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اور ویٹیکن کے سابق سفیر نے پوپ فرانسس سے بچوں اور خواتین پر جنسی تشدد کے معاملے میں کوئی کارروائی نہ کر پانے پر استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی پارلیمان نے ملک میں معیشت کے بحران کی وجہ سے وزیر معیشت کو برطرف کر دیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔